البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وتفيه قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد
سال پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ ہم بیسی ڈالتے رہے اور آخر تک ہماری بیسی نہیں نکلی، سب سے آخر میں جا کے ہماری بیسی نکلی ہے. جب سب سے آخر میں جا کے ہماری بیسی نکلی ہے تو کیا اب مزید بیسی نکلنے کے بعد ہمیں اس پر کوئی خمس ادا کرنا ہے؟ نہیں، ابھی نہیں کرنا. اگر فرض کیجئے کہ 24 مہینوں کی بیسی تھی، ہم نے 15 مہینے تک کی رقم کا خمس نکال دیا، ابھی 7 یا 9 مہینے کی رقم کا، 9 مہینے کی رقم کا ہم نے بیسی میں پیسہ تو جمع کروا دیا مگر ہماری خمس کی تاریخ نہیں آئی ہے. 9 مہینے گزر چکے ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ابھی ہمیں کوئی خمس نہیں نکالنا ہے. اگر یہ پیسہ ہماری خمس کی تاریخ تک بچ گیا، جو پیسہ ہمیں 1,00,000 روپیہ ملا ہے ہماری خمس کی تاریخ تک بچ گیا، تو پہلے ہم 15 مہینے کے پیسوں کا خمس نکال چکے تھے، ان 15 مہینوں کو مائنس کرنے کے بعد اب جتنے مہینے بچے ہیں، اب جتنے پیسے بچے ہیں، اتنے پیسوں کا ہمیں خمس نکالنا ہوگا، بشرطے کہ ہماری ساری رقم ہمارے پاس محفوظ ہو. بیسی کی ساری رقم ہمارے پاس بچی بھی ہو تو بقیہ رقم کا ہمیں خمس نکالنا پڑے گا، باقی کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا خمس پہلے ہی ہم نکال چکے تھے. اب آ جائیے ذرا اور پیچیدہ مسئلہ اسی حوالے سے، بیسی کے حوالے سے. فرض کیجئے کہ تیسرے مہینے میں ہماری بیسی نکل آئی. شروع میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ تیسرے مہینے میں بیسی نکل آئے اور اگر یہ سارے کے سارے پیسے ہمارے پاس محفوظ ہوں تو ہمیں فقط 3 مہینے کا خمس دینا ہے، باقی کا خمس نہیں دینا، اس لیے کہ باقی قرضہ ہے، یہ آہستہ آہستہ ہمیں ماہانہ ادا کرنا ہے. لیکن 3 مہینے کی بیسی نکل آئی اور فرض کیجئے کہ ہم نے سارے پیسے خرچ کر دیے، کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں بچا. جو ہمارے 3 مہینے والے پیسے تھے وہ بھی نہیں بچے، جو ہم نے بیسی دے لیے ہوئے تھے وہ پیسے بھی نہیں بچے ہمارے پاس. اگر ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں بچا تو ایسی صورت میں بھی ہمیں کوئی خمس نہیں نکالنا، کوئی پیسہ ہی نہیں بچا ہمارے پاس، لہذا کوئی خمس نہیں نکالنا. لیکن اگر فرض کرتے ہیں ہم کہ ہم نے جو بیسی کے پیسے حاصل کیے ہیں، ان بیسی کے پیسوں میں سے، اب میں اپنی مثال کو زیادہ آسان بنانے کے لیے اس میں رقم کا تعین کر رہا ہوں کہ مثلا ہم 4,000 روپے ماہانہ دے رہے تھے، 4,000 روپے ماہانہ دے رہے تھے، 3 مہینے کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آ گئی. 3 مہینے سے پہلے پہلے ہمیں بیسی نکل آئی تھی، اگر یہ پیسے پورے کے پورے موجود ہوتے تو 3 مہینے کے بیسی کے رقم میں سے خمس نکالنا پڑتا، مگر ہم نے کہا کہ سارے کے سارے خرچ ہو گئے لہٰذا کچھ نہیں نکالنا. مگر یہ بھی تو امکان ہے کہ سارے خرچ نہ ہو، کچھ خرچ ہوئے ہوں اور کچھ باقی ہوں، تو کیا کریں گے؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ 3 مہینے کی بیسی کے 12,000 بنے، 4,000 کر کے ہمیں جو 1,00,000 روپے ملے تھے، 1,00,000 روپے میں سے 20,000 روپے ہم نے خرچ کر دیے، باقی 80,000 ہمارے پاس بچے ہوئے اور 3 مہینے کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، تو کیا اس پر خمس نکالنا پڑے گا یا نہیں نکالنا پڑے گا؟ جواب ہے کہ نہیں نکالنا پڑے گا. کیوں نہیں نکالنا پڑے گا؟ 80,000 تو پڑے ہیں، پھر کیوں نہیں نکالنا پڑے گا؟ 80,000 پڑے ہیں مگر یہ 80,000 قرضے والے پڑے ہیں، ہمارا اپنا پیسہ کچھ نہیں پڑا. ہمارا اپنا پیسہ تو ٹوٹل 12,000 تھا جو ہم نے بی سی میں جمع کروایا تھا، 12,000 اور پلس 8,000 مزید ہم نے خرچ کر دیا ہے، 20,000 روپے ہم نے خرچ کر دیا ہے، تو گویا 8,000 ہم نے قرضے کے مزید استعمال کرنی ہے، لہذا ہمارا اپنا پیسہ کچھ نہیں بچا. جب ہمارا پیسہ اپنا نہیں بچا ہے تو اس پر کسی طرح کا کوئی خمس نہیں نکالنا ہے. آ جائیے اور آگے کا مرحلہ. 3 مہینے کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آئی تھی، ہماری بی سی 2 مہینے کے بعد نکل آئی تھی، مگر 3 مہینے کے بعد جب خمس کی تاریخ آئی تو ہم 20,000 خرچ کر چکے تھے، ہم نے خمس نہیں دیا اس لیے کہ ہمارا اپنا پیسہ تو خرچ ہو چکا تھا. 3 پاسبلٹیز میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کر دی ہیں. جب خمس کی تاریخ آئی تو سارا پیسہ پڑا ہے، ہم نے کہا خمس دینا پڑے گا. خمس کی تاریخ آئی، ہم نے کہا سارا پیسہ ہم نے خرچ کر دیا ہے، کوئی خمس نہیں دینا. خمس کی تاریخ آئی، 80,000 پڑا ہوا ہے، 20,000 ہم نے خرچ کیا، ایک پورشن ہم نے خرچ کر دیا، زیادہ پورشن پڑا ہوا ہے، یہ تیسری پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی بھی ہم نے کہا کہ اس میں خمس نہیں دینا ہے. اب ہم 80,000 روپے کو استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سال پھر دوبارہ آ گیا، یعنی 15واں مہینہ آ گیا کہ جب پھر دوبارہ ہمیں خمس دینا ہوتا ہے. 15واں مہینہ جب آ گیا تو ہمارے پاس اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے پیسے پڑے. اگر ہمارے پاس 15ویں مہینے میں، ایک مثال میں بنا رہا ہوں، 15ویں مہینے میں فرض کریں کہ 80,000 روپے پڑے میں، جو 80,000 پہلے کیا کا حساب بتایا تھا، 80,000 پڑے میں ہیں، تو 80,000 ہونے کی صورت میں کیا ہمیں کوئی خمس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ ذرا کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن ہو گیا یہ، مگر اگر ایک مطلب ذہن نشین ہو جائے، اس کا فارمولا سمجھ میں آ جائے تو بہت آسان ہو جائے گا. 80,000 ہمارے پاس پڑے ہیں اور 15ویں مہینے پر ہماری ہومس کی تاریخ آئی ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ 15ویں مہینے تک ہم نے کتنے پیسے جمع کرا دیے؟ 4,000 ماہانہ کے اعتبار سے 15 مہینے کے کتنے بنے؟ ذرا آپ بھی میرا ساتھ دیں، 60,000 روپے. تو 60,000 روپے یہ ہمارے ہونے چاہیے، 60,000 ہمارے اور 40,000 ان کے. ہمارے پاس کتنے پڑے ہوئے؟ ٹوٹل پڑے ہوئے ہمارے پاس 80,000 روپے. اس کا مطلب ہے کہ 40,000 کا جو قرضہ ہے وہ تو ہمیں دینا ہے، ابھی 40,000 والا قرضہ ہمیں دینا ہے، 40,000 ہمارا اپنا پیسہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 40,000 کی رقم کا خمس نکالنا پڑے گا، بقیہ 40,000 پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. فارمولا وہی اپنی جگہ، اصول وہی اپنی جگہ، کہ جو ہماری رقم ہوگی، جو ہمارا پیسہ ہوگا کیلکولیشن کے حساب سے، اس پہ خمس نکالنا ہے. جس کو قرضہ شمار کیا جائے اس پہ خمس نہیں نکالنا. اچھا، اب اس مثال کو میں الٹ دیتا ہوں. ذرا فرض کیجئے کہ 15ویں مہینے میں ہمارے پاس 80,000 ہونے کے بجائے فقط ہمارے پاس 20,000 پڑے. 80,000 ہم نے خرچ کر دیے، تو 20,000 اب بھی پی سی کے پیسے ہمارے پاس پڑے. کیا اب ہمیں خمس نکالنا ہوگا؟ 15ویں مہینے میں ہماری خمس کی تاریخ آئی، کیا اب ہمیں خمس نکالنا ہوگا؟ اب ہم دیکھیں گے کہ 15ویں مہینے میں جو ہمارے پاس پیسے پڑے ہیں 20,000 روپے، ان میں سے کوئی رقم ہماری ہے یا ہماری نہیں ہے؟ اگر ہم کیلکولیشن کریں تو ابھی 40,000 مزید ہمیں بی سی میں پیمنٹ کرنا ہے. 40,000 بی سی میں پیمنٹ کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آلریڈی ہم 20,000 ان کا قرضہ کھا چکے ہیں. تو ہمارے پاس اپنا پیسہ کچھ نہیں بچا، اپنا پیسہ کچھ نہیں بچا، مگر یہ 20,000 بی سی کا بچا ہوا ہے. یہ 20,000 بی سی کا ہمارا اپنا نہ ہونے کی وجہ سے ہم پر کوئی خمس نہیں ہوگا. تو اب یہ کیلکولیشن اگر ذرا سا پیشن اور رکھا جائے تو بی سی کے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ بی سی پہ کب خمس دینا ہوتا ہے اور کب خمس نہیں دینا ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ تو دفتروں میں کام کرنے والے افراد ہیں، کمپیوٹر اور کیلکولیٹر میں کھٹاخٹ کیلکولیشن کرتے ہیں، تو آپ تو سارا حساب زبانی دھڑا دھڑ کر دیں گے. یعنی اگر میں ایک اشارہ کروں تو آپ پورا جواب میرے سامنے پیش کر دیں گے، یہ میں جانتا ہوں. مگر خواتین کے لیے والا مسئلہ بڑا مشکل تھا، اس لیے مجھے ذرا زیادہ مثالیں دے کر اپنی بات کو سمجھانا پڑا تاکہ خواتین اور بچے بھی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں تو بڑی آسانی سے سمجھ لیں. ورنہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے اگر میں مسئلہ اشاروں میں بھی بیان کرتا تو آپ یہ مسئلہ بڑی آسانی سے سمجھ جاتے. سلوات پڑھیں محمد والے. خمس کے جس مسئلے کا تذکرہ میں نے بی سی کے حوالے سے کیا ہے، اسی حوالے کی آخری گفتگو. بہت سارے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے مکان کے لیے، زمین کے لیے، فلیٹ کے لیے انسٹالمنٹ پر فلیٹ لیے ہوئے. سرکاری اسکیم کے تحت زمین مل رہی تھی، انہوں نے اپنا نام داخل کروا دیا اور وہاں انسٹالمنٹ پیمنٹ کر رہے ہیں. ابھی زمین ملی نہیں ہے، حکومت نے کہا کہ آپ 3 سال تک پیمنٹ کریں، آپ 5 سال تک پیمنٹ کریں، جب آپ کا اتنی رقم جمع ہو جائے گی تو آپ کو زمین مل جائے گی. ابھی زمین میں کچھ نہیں ملی. یا فلیٹ بک کروایا ہے اور فلیٹ بک کروانے میں یہ کہا کہ 3 سال کے اندر کنسٹرکشن ہو جائے گا، ابھی سے آپ پیمنٹ کرنا شروع کریں. سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں، زمین کا انسٹالمنٹ یا فلیٹ کا انسٹالمنٹ یا اسی طرح کی دوسری چیزیں کی جہاں انسٹالمنٹ پے کیا جاتا ہے، مثلا اگر کہیں پر ایسا ہے کہ گاڑی کا انسٹالمنٹ آپ پے کریں، ابھی آپ کو گاڑی نہیں ملے گی، جب گاڑی آپ پوری دے دیں گے، آپ گاڑی کا پیمنٹ کر دیں گے، اس کے بعد آپ کو گاڑی ملے گی. کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جہاں پر انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی. جب ہم پیمنٹ کر دیں گے اس کے بعد وہ چیز ہمارے ہاتھ میں آئے گی. کیا اس کا خمس دینا ہے؟ ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. جی ہاں، اس کا خمس دینا ہے. بس بات وہی ہے، جملہ وہی آپ کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ آپ کو امید ہو کہ وہ زمین آپ کو مل جائے گی، سرکاری خاتوں میں اور فلیٹس میں بھی. ہم جانتے ہیں کہ ایک مطلب پیسے دے کے بیٹھ جاتے ہیں تو کنسٹرکشن ہی رک جاتا ہے، پھر 10 سال تک وہ کنسٹرکشن رکا ہوا ہے، آپ کے پیسے بھی گئے، وہ فلیٹ بھی گیا. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو زمین مل جائے گی، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا فلیٹ آپ کو مل جائے گا، تو ایسی صورت میں جتنا پیسہ ہم نے وہاں پر جمع کروایا ہے، ہماری خمس کی تاریخ پر جتنا پیسہ ہم نے جمع کروایا ہوگا، اتنے اماؤنٹ کا خمس دینا پڑے گا. فرض کیجئے کہ سرکاری اسکیم تھی، سرکاری اسکیم میں یہ ہوا کہ آپ 2,000 روپے ماہانہ جمع کرائیے، اگر آپ چار سال تک جمع کرائیں گے، پانچ سال تک جمع کرائیں گے 2000 روپے، تو اس کے بعد یہ زمین آپ کو مل جائے گی. ایک سال تک ہم نے جمع کرائے، یعنی 24000 روپے ہمارے جمع ہو گئے. 24000 روپے جمع کرانے سے پہلے پہلے ہماری خمس کی تاریخ آ گئی. مطلب فرض کیجیے کہ ساتویں مہینے میں ہماری خمس کی تاریخ آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ ساتویں مہینے تک ہم نے 14000 روپے جمع کروا دیے تھے. تو 14000 روپے پر ہمیں خمس دینا پڑے گا. اس کو ایکسپنسز نہیں سمجھیں گے، اس کو اخراجات نہیں سمجھیں گے. یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے جو جمع ہو رہا ہے. چاہے کیش کی صورت میں جمع ہو تب بھی خمس نکالنا ہوتا ہے، چاہے دوسرے ایسٹ کی صورت میں جمع ہو رہا ہو تب بھی خمس نکالنا ہوتا ہے. چنانچہ 14000 روپے جو ہم نے 7 مہینے جمع کروائے، اس کا خمس نکالنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دوبارہ اگلے سال ساتویں مہینے پر ہماری خمس کی تاریخ آئی تھی. اب کتنے مہینے کے بعد ہماری خمس کی تاریخ آئے گی؟ 7 اور 12، 19ویں مہینے پہ جا کے ہماری خمس کی تاریخ آئے گی. تو 19ویں مہینے تک جتنے ہم نے پیسے جمع کروائے ہوں گے، اتنے پیسوں میں سے یہ 7 مہینے کے پیسے مائنس کر دیں گے جس کا ہم خمس پہلے دے چکے تھے. اب یہ 12 مہینے کے جتنے پیسے بچیں گے، ان کا خمس دوبارہ دینا پڑے گا. یہ اس وقت تک سلسلہ چلتا رہے گا کہ جب تک وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں آ جاتی اور ہم اسے استعمال کرنا شروع نہیں کر دیتے. دیکھیے، بہت سارے فلیٹس ایسے ہیں کہ جس کے کمپنی والے، کنسٹرکشن کمپنی والے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے لون دلوا رہے ہوتے ہیں. تو ہم جو پیمنٹ کر رہے ہیں مثلاً 10 لاکھ روپے، اور ہاؤس بلڈنگ سے انہوں نے قرضہ دلوا دیا ہمیں 20 لاکھ روپے. تو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں 10 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے تک جتنا ہم پیمنٹ کریں گے، اگر درمیان میں ہماری خمس کی تاریخ آتی چلی گئی، تو جتنی ہماری خمس کی تاریخ آتی جائے گی، اس وقت تک جتنا ہم نے پیمنٹ کیا ہوگا، اس کا خمس نکالنا پڑے گا. اور فرض کیجئے کہ 10 لاکھ ہم نے پیمنٹ کر دیے اور ابھی خمس کی تاریخ آنے میں 3 مہینے باقی ہیں. 10 لاکھ ہم نے پیمنٹ کر دیے، خمس کی تاریخ آنے میں بھی 3 مہینے باقی ہیں، اور 3 مہینے جو باقی تھے اس سے پہلے پہلے ہم نے فلیٹ کا قبضہ لے لیا اور اس میں رہائش شروع کر دی. ذرا ڈیفیکلٹ مسئلہ یہ بھی، اس میں رہائش شروع کر دی. تو یہ اس سال جتنا ہم نے انسٹالمنٹ پے کیا ہے، اس سال جتنا بھی انسٹالمنٹ پے کیا ہے، اس کا خمس نہیں ہمیں نہیں دینا پڑے گا. پہلے سال میں 7ویں مہینے پر خمس کی تاریخ آ گئی تھی، ہمیں دینا پڑے گا. دوسرے سال میں 19ویں مہینے پر ہماری خمس کی تاریخ آ گئی تھی، ہمیں دینا پڑے گا. اب اس کے بعد 19 کے بعد اگر 12 کو اور پلس کریں، کتنا ہوگا؟ 31ویں مہینے میں جا کے خمس کی تاریخ آئی ہے. لیکن ہمیں فلیٹ کا قبضہ 29ویں مہینے میں مل گیا، 30ویں مہینے میں مل گیا، 2.5 سال کے بعد ہمیں فلیٹ کا قبضہ مل گیا. جیسے ہی فلیٹ کا قبضہ ہمیں مل گیا اور وہاں ہم نے اپنی رہائش شروع کر دی، تو 19ویں مہینے سے لے کر 30ویں مہینے تک جتنا ہم نے پیمنٹ کیا ہوگا، اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سال کی انکم جو نہیں تھی، اس کو ہم نے مکان میں لگانے کے بعد اس مکان کو استعمال کرنا بھی شروع کر دیا ہے. چونکہ مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، تو جس چیز کو سال کے اندر آپ استعمال کرنا شروع کر دیں، اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. یہاں تک کی بات تو اپنے پیسے کی ہو گئی. اب آئیے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ. ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ ہم جو سالانہ بھر رہے ہیں، بلکہ ماہانہ بھر رہے ہیں، ماہانہ ان کو 5000, 7000, 10000 جو ان کو پیمنٹ کر رہے ہیں، یہ جتنا بھی پیمنٹ کر رہے ہیں، اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا. 20 لاکھ روپے ہم ہاؤس بلڈنگ والے کو پیمنٹ کر رہے ہیں، اور 20 لاکھ پر انٹرسٹ بھی مثلا اگر پے کر رہے ہیں، تو اس پر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا. ایکچولی ہم نے مکان کی قیمت کے کتنے پورشن پر خمس دیا؟ جو 19 مہینے تک اس کی قسطیں بن رہی تھی، 19 مہینے کی قسطوں تک ہم نے مکان کا خمس نکالا ہے. اس کے بعد چونکہ ہم نے مکان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، لہذا اس پر خمس نہیں ہوگا. میرے خیال میں تو میں نے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ اچھی طرح سے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے باوجود اگر کوئی بات رہ گئی ہو اور آپ کے ذہن میں اسی حوالے سے کچھ دوسرے سوالات آ رہے ہوں، تو عام طور پر مجلس کے بعد میں کچھ دیر یہاں موجود ہوتا ہوں، اور اگر آپ کوئی پرچی لکھ کر دینا چاہیں تو پرچی بھی مجھے دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے دوسرے مومنین کا بھی فائدہ ہو جائے. لہذا اگر کوئی بات پچھنا رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، باقی علماء موجود ہیں ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں. ایک مرتبہ اور سلوات پڑھیں. جو افراد بھی پروردگار سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے ان کے لیے انبیاء کی سیرت اور ائمہ کی سیرت بہترین نمونہ ہوتی ہے، شاندار نمونہ ہوتی ہے. وجہ یہ کہ یہ لوگ بھی اسی طرح سے ہماری طرح سے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح سے انہوں نے بھی خاندان بسائے ہوتے ہیں، ہماری طرح سے وہ شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں. جو پرابلمس ہمیں پیش آتے ہیں قریب قریب وہ سارے پرابلمس ان کو بھی پیش آتے ہیں. ہماری زندگی بسر کرنے کے اور ان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے میں ایک بہت بڑا ڈفرنس اگر ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں آسانیوں کو تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کون سے کام میں آسانی ہے، مجھے کون سے بزنس میں آسانی ہے اور کون سے بزنس میں زیادہ پرافٹ ہے، میری اولاد کو کس چیز میں زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، میری رہائش میں کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، کہاں مکان دیا جائے، کیسا مکان دیا جائے کہ مجھے زیادہ آسانی ہو. تو عام انسانوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی اپنی لائف پلاننگ کرتا ہے تو لائف پلاننگ میں اس کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی بالکل آرام دہ سے آرام دہ گزارنا چاہتا ہوں. یہ بالکل بنیادی نقطہ ہوتا ہے. اس بنیادی نقطے کے گرد ہی اس کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بالکل آرام دہ زندگی بسر کرنا پسند کرتا ہوں، لہذا اسی اعتبار سے میں پلاننگ بھی کرتا ہوں اس کی، اپنے بچوں کے مستقبل کی پلاننگ بھی اسی طرح سے کر رہا ہوتا ہوں. حالانکہ بچے کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کا، اس کا بالکل موڈ نہیں ہو رہا ہوتا ہے آئی ٹی پروفیشنل بننے کا، مگر اس کے باوجود زبردستی اس کو بنا رہا ہوتا ہوں. حالانکہ اس کی دلچسپی آرٹ میں ہوتی ہے، اس کی دلچسپی شاعری میں ہوتی ہے، تو شاعری چھڑوا کر اس کو زبردستی ڈاکٹر بنوا رہا ہوتا ہوں. وجہ یہ کہ آسانی اس میں کیا، یہ بن جاؤ تو تمہاری زندگی آسان گزرے گی.
عام لوگوں کے سوچنے کا طریقہ کار کیسا ہے، انبیاء و ائمہ کے زندگی کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا پروردگار کس بات پہ راضی ہوتا ہے، میرا پروردگار کس چیز سے خوش ہوتا ہے. وہ اپنی پوری زندگی کی پلاننگ اس طرح سے کرتے ہیں. وہ اس بات کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میری جاب میں آسانی ہے کہ نہیں، میرے بزنس میں آسانی ہے کہ نہیں، میری زندگی میں آسانی ہے کہ نہیں، میری اولاد کو آسائش مل جائے گی نہیں، میری اولاد کو پرابلم تو نہیں ہو رہا. وہ ان باتوں کو نہیں دیکھتے. ان کی زندگی کا محور یہ ہوتا ہے کہ میرا خدا کس سے راضی ہوتا ہے، یہ زندگی کا محور ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی وجہ سے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. نمازیں ہم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے ہم بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، روزے وہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ائمہ کے زمانے میں بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے کہ جو ائمہ سے بڑھ کر، امام سے بڑھ کر زیادہ نمازیں پڑھنے والے، امام سے بڑھ کر زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، امام سے بڑھ کر زیادہ روزے رکھنے والے آپ کو مل جائیں گے. اور بڑی تعداد ایسے لوگوں کی جو امام موجود ہیں، امام وقت موجود ہیں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی میں بالخصوص ایسے افراد کی بہت بڑی تعداد تھی جو نمازیں ان سے زیادہ پڑھتی تھی، جو قرآن کی تلاوت ان سے زیادہ کرتی تھی، جو عبادات ان سے زیادہ کرتی تھی. حالانکہ یہ امام ہیں مگر عبادت اتنی نہیں کر رہے ہیں، وہ دوسرے زیادہ کر رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں اور نبی اور امام کی زندگی میں یہی بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی پلاننگ کرتا ہے. اب پلاننگ میں کیا ہوتا ہے، اگر کہیں پر نماز پڑھنا پروردگار کو زیادہ محبوب ہو تو وہ نماز پڑھیں گے، لیکن اگر کہیں پر نماز پڑھنا ان کو زیادہ محبوب نہ ہو، خدا کو محبوب کوئی اور چیز ہو، تو وہ نماز کو چھوڑ کر کوئی اور چیز انجام دیں گے جو خدا کو زیادہ محبوب ہو. یہ بنیادی نقطہ ہے ہماری زندگی میں اور ائمہ کی زندگی کے مقابلے میں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بظاہر عام آدمی زیادہ دیندار معلوم ہو رہے ہیں، زیادہ متقی پرہیزگار معلوم ہو رہے ہیں، اور امام کم متقی معلوم ہو رہے ہیں، وہ کم پرہیزگار معلوم ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نمازیں دیکھو اور ان کی نمازیں دیکھو، ان کی نمازیں بہت زیادہ ہیں ان کی کم ہیں. مگر اصل نقطہ نمازیں نہیں ہیں، اصل نقطہ عبادت نہیں ہے، اصل نقطہ ہے کہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے، یہ ہے اصل نقطہ. یہی والا معاملہ ابراہیم کی زندگی میں بارہا پیش آیا ہے. جب نمرود نے یہ دیکھا کہ میں نے ابراہیم کو یہ سزا دے دی کہ آگ میں ڈال دیا، مگر اس کے باوجود آگ نے جلانے سے انکار کر دیا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جا. دو باتیں،
ہمارے بہت سارے مفسرین نے ایک نقطہ بھی پیش کیا ہے، اگر فقط ایک لفظ آتا پروردگار کی جانب سے، یا نارو کونی بردم، اے نار اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تو عین ممکن کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ برف سے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، وہ خود ابراہیم کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی، وہ خود پرابلم ہو جاتا. تو خالی یہ لفظ نہیں آیا کہ بردم ٹھنڈی ہو جا، نہیں، ٹھنڈی ہو جا اور سلامت، سلامتی بن جا. تو سلامتی ایسی بن گئی جیسے جنت کا باغ بن گیا. وہ یہ صورت حال جب پوری مملکت کے لوگوں نے دیکھ لی، خالی اکیلا بادشاہ وقت نہیں ہے، اگر اکیلا بادشاہ وقت دیکھتا تو وہ چپکے سے اس بات کو بائی پاس کر جاتا اور کوئی اور اقدام اٹھاتا، اپنی جانب سے پہلے تندور میں جلا کر دیکھنے کا تجربہ کر چکا تھا وہ. مگر اب لوگوں کے سامنے جب یہ معاملہ ہوا اور لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ آگ نے ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑا، ایک بال ابراہیم کا نہیں چلا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑے بزرگ ہیں، اب ان سے تو جان چھڑانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جب ایسی کیفیت ہو جائے تو بادشاہوں کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو سزا نہ دے سکے تو اسے پھر ملک بدر کر دیا جاتا ہے. اور اس چیز کو آپ سے زیادہ بہتر کون سمجھے گا؟ ہمارے ملکوں کی پوری تاریخ ہے، ہمارے ملک میں تاریخ رہی ہے کہ جس آدمی کو اتنا خطرناک دیکھیں، جس کو مارنا بڑا خطرناک ہو جائے گا، تو دوسرا راستہ کیا اختیار کیا؟ ملک بدر کر دو. تو ہمارے یہاں ملک بدر ہونے کی بڑی لمبی دوری چوڑی داستانیں ہیں، تاریخ ہے. وہ ملک بدر ہوتے ہیں پھر دوبارہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، اس کی الگ سیاست چل رہی ہوتی. یہ آج کا مرحلہ نہیں ہے کہ جو خطرناک ہو اس کو ملک بدر کر دو. یہ نمرود کے زمانے تھا، نمرود نے بھی ابراہیم کو ملک بدر کر دیا کہ تم میرے علاقے کو چھوڑ دو، میرے علاقے سے نکل جاؤ. اب اس واقعے کے بعد دیکھیں، جب تک ابراہیم کو آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، اس وقت تک ایک آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو ابراہیم کے دین کا اعلان کرنے والا ہو، ایک آدمی ایسا نہیں تھا. مگر جب آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ ہو گیا اور اس کے بعد جب ابراہیم کو اپنے ملک سے باہر نکالا جا رہا ہے، تو اب ابراہیم اکیلے نہیں ہے، اب کچھ افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کے دین کا علل اعلان اظہار کر دیا کہ نہیں، ہم بھی ابراہیم کے خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی ابراہیم کے خدا پر ایمان لاتے ہیں. ان میں کون ہے؟ ایک تو جناب لوط ہیں، جناب لوط بھی ابراہیم کی خالہ کے بیٹے ہیں، اور دوسری جناب سارا ہیں، یہ بھی ابراہیم کی خالہ کی بیٹی ہے. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ کچھ اور افراد بھی تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ ہم بھی ابراہیم کے خدا پر ایمان لائے اور ابراہیم کو نبی مانتے ہیں. چنانچہ جب نکالا گیا ہے تو فقط ابراہیم اکیلے یہاں سے نہیں جا رہے ہیں. قرآن کی آیت یہ اعلان کر رہی ہے، قال انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہ میری ہدایت کرے گا. یہ کیا ہے؟ ہجرت شروع ہو رہی ہے جناب ابراہیم کی، ہجرت شروع ہو رہی ہے. مگر اس کے باوجود وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں مصر سے شام جا رہا ہوں، میں شام سے فلسطین جا رہا ہوں، میں اس علاقے سے اس علاقے میں جا رہا ہوں، نہیں. اتنا پروردگار کا حکم اور پروردگار کی منشا اتنی دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جب جا بھی رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں انی ذاہب الى ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ بڑا اہم نقطہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر بھی اپنے پروردگار کو فراموش نہ کریں، جو کام بھی کرنا پڑ رہا ہے اپنے پروردگار کی خاطر وہ کام کیا جائے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بھی ہے، ہجرت گناہ کبیرہ میں سے ہے. امام کی حدیث کا ایک حصہ ہے، وہ پوری حدیث تو لمبی ہے. ہجرت گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے. ارے یہ کیا ہوا؟ کون سی ہجرت؟ تو جناب ابراہیم بھی ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ماذا اللہ ہجرت کی تھی، تو کون سی ہجرت کا تذکرہ کر رہے ہیں امام؟ ہجرت گناہ کبیرہ ہے. کون سی ہجرت؟ جہاں انسان دین پر آسانی سے عمل کر سکتا ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے میں جائے کہ جہاں دین پر عمل کرنا اس کے لیے ممکن نہ رہے، یہ والی ہجرت، یہ گناہ کبیرہ ہے. دیندار والی جگہ چھوڑ کر بے دینی والی جگہ پر جانا، لوگوں کو شوق تو بہت ہے امریکہ جانے کا، انگلینڈ جانے کا، کینیڈا جانے کا، دوسری جگہ پر. یاد رکھیے، اگر دین پر عمل کرنے والی جگہ کو چھوڑ کر بے دینی والی جگہ پر انسان جا رہا ہے، یہ خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اور الٹا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یعنی بے دینی کی جگہ سے انسان دیندار والی جگہ پر آ جائے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس لیے یہ دین کے دین سے لگاؤ کی علامت ہے کہ وہ دین پر چلنا چاہتا ہے. تو اب ابراہیم یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں, یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک تحریک برپا کر دی ابراہیم نے, اور اس تحریک کا نتیجہ آہستہ آہستہ نکلے گا. یاد رکھیے کہ ایسی چیزوں کا نتیجہ فوری نہیں نکلتا, اب لوگ سوچیں گے غور کریں گے. اس تحریک کو جناب ابراہیم نے شروع کر دیا, اب آہستہ آہستہ لوگ اس کی طرف آئیں گے. لہٰذا یہ علاقہ چھوڑ کے اب کسی ایسے علاقے میں جانا ہے کہ وہاں دوبارہ نئے سرے سے دین کا کام کیا جا سکے. جناب ابراہیم کی ہجرت شروع ہوتی ہے, لوط ساتھ ہیں, جناب لوط, جناب سارا ساتھ ہیں, اور کچھ اور لوگ ساتھ ہیں, یہ نکلے ہیں وہاں سے. مگر نکل کے دوسرے علاقے میں گئے ہیں, یعنی دوسرے مملکت میں, دوسرے حاکم کے مملکت میں پہنچے ہیں وہاں پر. تو اس حاکم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ عورتوں کے بارے میں انتہائی بدبین ہے, عورتوں کے بارے میں اس کی نیت کبھی صاف نہیں ہوتی ہے, یہ ابراہیم جانتے ہیں. لہذا جناب ابراہیم نے ایک طریقہ کار کیا جناب سارا کی وجہ سے. اچھا جب ہجرت شروع ہوئی ہے تو جناب ابراہیم نے سارا سے عقد کر لیا, شادی کر لی. اب یہ روایتوں میں ذرا اختلاف ہے کہ پہلے سے شادی کر لی تھی یا ہجرت کے بعد شادی کر لی تھی, مگر شادی کر لی, شادی کر لی. اور ایسے علاقے میں جا رہے ہیں کہ جس کے بادشاہ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ تو بدبین بادشاہ ہے, عورتوں کے بارے میں اچھا نظریہ نہیں رکھتا, سامان وامان بھی لے کے چلے. جب سامان وامان لے کے چلے تو نمرود کے سپاہیوں نے روک لیا, یہ تم سارا سامان لے کے کہاں جا رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. دوبارہ نمرود کے پاس پیش کر دیا, نمرود نے بھی کہا کہ سارا سامان لے کے نہیں جا سکتے, بغیر سامان کے میرے علاقے سے نکلو. ابراہیم نے بہت ہی عجیب و غریب جواب دیا, پھر دوبارہ نمرود کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ سارا سامان میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جناب سارا بہت امیر عورت تھی, یہ نہ جانے کیا پروردگار کی حکمت کی مسئلہ ہے کہ انبیاء کی بیویاں اکثر امیر ہوتی ہیں, کچھ بیویاں ہوتی ہیں جو گلے پڑ جاتی ہیں, ورنہ اکثر بیویاں جو اچھی بیویاں ہیں وہ امیر ہوتی ہیں. چنانچہ سارا بھی بہت امیر تھی, بڑی پیسے والی تھی, اور پیسے والے ہونے کے ناطے سے جو مال اور دولت ان کے پاس تھا وہ ابراہیم کے سپرد کیا تھا, اور ابراہیم نے سارا کے بزنس اور ایکسپینڈ کر دیا تھا, جیسے اللہ کے رسول نے خدیجہ کے بزنس کو بہت ایکسپینڈ کر دیا, ابراہیم نے بھی سارا کے بزنس کو بہت ایکسپینڈ کیا. بے تحاشا جانور, مویشی, بکریاں, گائے, یہ بے تحاشا بن گئے تھے. اب جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو یہ سب لے کے نکلے, ہم نمرود میں روک لیا, یعنی یہ تو سب نہیں لے جا سکتے, یہ تو سب ہمارا ہے, خالی ہاتھ جاؤ یہاں سے. ابراہیم کو جب اس انداز سے خالی ہاتھ نکلنے میں مجبور کیا گیا, بڑا ہی عجیب و غریب جواب دیا جناب نمرود کو, جناب ابراہیم نے نمرود کو, کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم خالی ہاتھ جانے کے لیے تیار ہیں, مگر ہماری ایک شرط ہے, ہمارے جتنے گزرے ہوئے سال ہیں اس معیشت کو بنانے میں, اکانومی کو ڈیولپ کرنے میں جتنے ہمارے گزرے ہوئے سال ہیں, یہ گزرے ہوئے سال ہمارے واپس کر دو, ہم یہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہ ایسی بات تھی کہ خود نمرود گھبرا گیا, وہ قاضی کے سپرد کیا, چیف جسٹس کے سپرد یہ معاملہ ہوا. چیف جسٹس نے ساری باتیں سنی, سپاہیوں کی باتیں سنی, جناب ابراہیم کی باتیں سنی, ابراہیم کی بات سننے کے بعد یہ ابراہیم کو آرڈر دیا کہ ساری چیزیں چھوڑ دو, اور نمرود کے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ ان کے جتنے پرانے سال ہیں یہ سارے سال واپس کرو. یہ پوسیبل نہیں تھا, یہ امپوسیبل بات. لہذا کہا کہ چلو بھائی تم اپنا سامان وامان لے کے چلے جاؤ. تو اب ابراہیم چلے ہیں پورے مال و دولت کے ساتھ, سارا ان کے ساتھ ہے, جناب لوط ان کے ساتھ ہے, دوسرے افراد ساتھ ہیں, یہ سب کے ساتھ ان کو ساتھ لے کے چلے, مگر اس علاقے میں جا رہے ہیں وہ علاقے کا بادشاہ بڑا خطرناک ہے. تو اس کے لیے جناب ابراہیم نے پہلے سے تیاری کر لی, جناب سارا کی عزت کو بچانے کی خاطر انہوں نے سارا کے لیے اسپیشل ایک صندوق بنوایا, اور صندوق بنوانے کے بعد سارا کو اس صندوق میں ڈال دیا. اور جب وہ بارڈر کراس کرنے کی باری آئی تو بارڈر کراس کرنے کے لیے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کسٹم کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. لہٰذا ساری چیزوں کا کسٹم کا ٹیکس, ہاں بھائی اتنی بھیڑ بکریاں ہیں اس کا کسٹم, اتنی گائے ہیں اس کا کسٹم, اتنے پھل فروٹ ہیں اس کا کسٹم, ساری چیزیں, ہر چیز کا کسٹم دینے کے لیے جناب ابراہیم کا. ایک صندوق پہ آ کے وہ سپاہی ٹھہر گیا کہ اس کے اندر کیا ہے, اس کا بھی کسٹم دینا پڑے گا. جناب ابراہیم نے کہا کہ تم چھوڑو اس کے اندر کیا ہے, تم یہ بتاؤ کہ تم اس کا کتنا کسٹم لو گے, جو کسٹم ٹیکس تم لگاؤ گے وہ کسٹم ٹیکس میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے اس کو کھولو اس میں کیا ہے. جب تک یہ ڈیسائڈ نہ ہو کہ اس میں کیا ہے اس وقت تک میں کیسے کسٹم کا ٹیکس لگا سکتا ہوں، اس کے بعد کسٹم کا ٹیکس نہیں لگا سکتا. جناب ابراہیم نے کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہیں، بس اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے تو نہیں، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی نا. تم یہ سمجھو کہ یہ پورا صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اب بتاؤ کتنا کسٹم ٹیکس لگو تم. وہ تو اور چونک گیا، کہا نہیں نہیں میں تو نہیں مانوں گا، جب تک تم اس کو کھولو گے نہیں، حقیقت تم مجھے بتاؤ گے ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس وقت تک تو میں کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتا. اس نے جو ہے دوسرے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہیرے جواہرات ہے، اس کا ٹیکس لے لو، کیا کریں؟ دوسرے لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو کھولنا پڑے گا، اس کے اندر ہے کیا، یہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے، اتنا امیر آدمی ہے، اتنے ہیرے جواہرات اس کے پاس ہیں، اس کو کھولنا پڑے گا. جب کھولا جناب ابراہیم نے اپنی حق المقدور کوشش کر لی، جتنا ممکن ہو سکتا ہے زور لگایا، مگر اس کے باوجود نہیں مانے اور اس صندوق کو کھولا. جب کھولا تو ہیرے جواہرات تھے نہیں، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی چیز اس کے اندر موجود ہے، حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے. انہوں نے صندوق دوبارہ بند کیا اور کہا کہ اب تو ہم اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگا سکتے، ہم اپنے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، جیسا وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کے مطابق طے ہوگا. یہ صندوق اٹھا کے جب بادشاہ کے پاس لے جانے لگے، ابراہیم نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں ساتھ ساتھ چلوں گا. چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی. اب یہ صندوق اٹھا کے لے کے آئے، ابراہیم ساتھ ساتھ ہیں، بادشاہ کے پاس لے کر آئے، کہ بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ہیرے جواہرات کا جو ٹیکس ہو سکتا ہے وہ لگا دو، لیکن ہم نہیں مانے، اور ہم نے صندوق کھولا اور صندوق میں یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. وہ بادشاہ سلامت پہلے سے سارے شہر کی سارے ملک کی عورتوں پر نظر رکھا ہوا تھا، جب سارا کو دیکھا تو وہی شیطانی خیال اس کے دل میں آیا. اب یہ مرحلہ انبیاء کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور بالخصوص جب کوئی شخص خاص شیطانی نیت سے اپنے ہاتھ کو انبیاء کی حرم کی طرف ہاتھ آگے بڑھائے، یہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے ایمان کے لیے بھی اور نبی کے لیے بھی. اس نے جب دیکھا کہ ایسی حسین و جمیل عورت ہے، بادشاہ اٹھا اور فوراً جناب سارا کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا. اب جناب ابراہیم اتنے پریشان ہیں کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، مگر اس منظر کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ پیٹھ موڑ کر پروردگار سے دعا کی، خدا بندہ اس کے ہاتھ کو میری حرمت سے روک دے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، پروردگار نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، جو ہاتھ آگے بڑھایا تھا وہ ہاتھ سوکھ گیا. وہ بادشاہ ایک دم ڈر گیا، حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، سمجھ گیا کہ یہ اس کی دعا کی وجہ سے کچھ ہوا ہے. ابراہیم سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو، خدا میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، اگر میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو میں تمہاری حرمت کو، تمہارے اہل بیت کو کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری بیوی کو کچھ نہیں کہوں گا. ابراہیم نے کہا تم سچ کہتے ہو، تم وعدہ کرتے ہو؟ کہا میں وعدہ کرتا ہوں. اس نے وعدہ کیا پروردگار سے، پھر ابراہیم نے دعا کی، ہاتھ اس کا ٹھیک ہو گیا. مگر یہ جنسی خیالات اور جنسی شیطانی قسم کے وسواس، یہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان بڑھاپے کی منزل کو بھی پہنچ جائے تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ اگر اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، تجربات سے اور علماء کے کلام سے اور علماء کی گفتگو سے جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر جنسی خیالات کے حوالے سے انسان کا ذہن بہک جائے، وہ اپنے کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو فقط یہ معاملہ نہیں کہ جوانوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی، جوان شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، یقیناً سارے جوان پھنس جائیں گے. اس کے لیے تو جناب یوسف کا تقویٰ چاہیے، اور جناب یوسف جیسے نبی بھی ایسے موقع پر پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا کیسی دعا کر، رب السجن احب الیہ، پروردگارا اس مصیبت سے تو میرے لیے جیل خانہ زیادہ بہتر ہے. تو جناب یوسف بھی اس منزل پر برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ اگر لگ پڑ جائے جنسی خیالات کی اور جنسی معاملات میں گناہ میں پڑنے کی، تو انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. یعنی ہمارے شہر کی میں مثالیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، پریکٹیکل مثالیں، بڑھاپے کی منزل کو پہنچے ہوئے ایسے افراد کہ جو خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے ساری طاقت مفلوج ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے اب کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود دوسروں سے یہ عمل کروا کے اپنی خوشی کا سبب پیدا کرتے ہیں، اپنی خوشی کا سامان تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ خواہش ختم نہیں ہوئی۔ جنسی خیالات اور جنسی خواہش کا جو شیطانی حملہ تھا وہ بڑھاپے میں جانے کے باوجود ختم نہیں ہوا، خود نہیں کر سکتے، وہ دوسروں سے کروا کے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اپنے شہر کی ہیں، اور اس کی مثالیں لوگ جب آگے بیان کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم کے معاملے میں اس کا اپنا ہاتھ چھل ہو چکا، اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا وہ، مگر اس کے باوجود جب دوبارہ سارا کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ سے پھر دوبارہ ہاتھ پڑا، ابراہیم نے پھر بدعا کی، اس کا ہاتھ پھر سوکھ گیا، ہاتھ سوکھ گیا، اب تو یہ گھبرا گیا بالکل، اور کہا کہ اے ابراہیم تم اپنے پروردگار سے دوبارہ دعا کرو، اگر تمہارے خدا نے میرا ہاتھ ٹھیک کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں سارا کی طرف نظر نہیں کروں گا، آئندہ میں سارا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں۔ اب ابراہیم نے اس سے پھر دوبارہ وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد جو دعا کر رہے ہیں پروردگار سے، وہ دعا کیسی ہے کہ پروردگارا اگر یہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور یہ دوبارہ یہ جرم نہیں کرے گا تو پھر اس کا ہاتھ ٹھیک کر دے۔ حقیقتا شاید یہ دل سے توبہ کر بیٹھا تھا، لہذا پروردگار نے ابراہیم کی دعا کو قبول کر لیا، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو داستان میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ساری داستان جناب سارا کے حوالے سے، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھنے درم جناب سارا کے بطن سے نہیں، ہمارے نبی جناب حاضرہ کے بطن سے، یعنی ان کی نسل سے ہیں۔ حاضرہ کا تو تذکرہ کہیں آئی نہیں رہا، بھائی نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اس کے بعد وہاں سے نکال دیا، ابراہیم ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو سارا ان کے ساتھ ہے، جناب لوط ان کے ساتھ ہے، دوسرے لوگ سارے، حاضرہ کا تو کہیں تذکرہ ہی موجود نہیں، حاضرہ کہاں ہے؟ یہ حاضرہ کا اور جناب ابراہیم کا کانٹیکٹ کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، وہ کون سی منزل تھی کہ جہاں پر جناب حاضرہ ابراہیم کی زندگی میں داخل ہوئی؟ وہ یہی منزل ہے، وہ یہی مقام ہے۔ جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ یہ عورت انتہائی قابل احترام عورت ہے، یہ مرد حقیقتاً اللہ کا بندہ ہے، پروردگار کا ایسا بندہ ہے کہ خدا اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، اور جب ان لوگوں کا احترام اس بادشاہ کے دل میں بیٹھ گیا تو اب اس نے ایک کام کیا، جانے کی اجازت دی، آپ بے دھڑک چلے جائیے، آپ پر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے، جتنا پرانا ٹیکس لیا وہ ٹیکس بھی میں معاف کرتا ہوں، اور حاضرہ کو بھی آپ لے جائیں، اور میں کسی طرح کا آپ پر کوئی ٹیکس نہیں لگاتا، مگر میری خواہش ہے۔ ابراہیم نے کہا کیا خواہش ہے تمہاری؟ پھر ابراہیم ڈرے کہ پھر کوئی مصیبت گلے پڑنے والی، کیا خواہش ہے تمہاری؟ کہ میری خواہش ہے کہ میرے پاس ایک بہت ہی اچھی کنیز ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس محترم خاتون کو وہ کنیز ہبے میں دوں، وہ کنیز تحفے میں دوں۔ اس کنیز کا نام کیا ہے؟ اس کنیز کا نام ہے حاضرہ، یہ بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حاضرہ کو سپرد کیا سارا کے، اور پھر سارا کی کنیز بنی حاضرہ، یہاں سے ابراہیم کی فیملی میں حاضرہ داخل ہوئی ہے، اور یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ جہاں ابراہیم کی زندگی اور رفتہ رفتہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ اذان محترم، اب میرے پاس فقط ایک دن رہ گیا اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے، اس لیے کہ بہرحال آخری تاریخ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کے حوالے سے بیان ہوتی ہے، آج آٹھواں روزہ پورا ہو گیا، نوے روزے میں کل میں جہاں تک اپنی گفتگو جس منزل تک پہنچا سکوں گا پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آج ہی کہ جو گفتگو جناب ابراہیم کی جس منزل تک مجھے پہنچانی تھی اس منزل تک نہیں پہنچا سکا، کچھ باتیں پھر بھی تشنا رہ گئی، اور یہ تشنگی ہر عشرے میں یا ہر رمضان کے پروگرام میں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے، اگر پروردگار کی توفیق رہی تو اس گفتگو کو کسی اور مرحلے میں انشاءاللہ کہیں اور آگے بڑھاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد، محترم یہ انبیاء کی سیرت کے حالات میں جب اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی حرمت کے بارے میں، آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے، امتحان دینا پڑے، تو یہ مشکل ترین واقعات ہوتے ہیں. یا ایسے مشکل ترین واقعات ہوتے ہیں کہ جب ہم ان انبیاء کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو ناقابل برداشت معلوم ہوتے ہیں. آئمہ کی سیرت میں اور بھی زیادہ ناقابل برداشت لگتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض اہل بیت کے گھرانے کے افراد ایسے تھے کہ جو اس منظر کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. حسین ابن علی سے ہر طرح کا امتحان لیا گیا، مگر اس آزمائش میں مولا کی کیفیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ کیا کیفیت ہے. جب امام گھوڑے سے گھرے تھے، زخموں سے چور تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق امام کو زخم مار چکا تھا، کوئی تلوار مار چکا تھا، کوئی تیر مار چکا تھا، کوئی نیزے مار چکا تھا، کوئی پتھر مار چکا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ نواسۂ رسول جب پشت فرس سے زمین کربلا پر آئے تھے تو ان کا لاشا تیروں پر معلق تھا، تیروں پر معلق. نہ زمین پر امام کا لاشا ہے نہ آسمان پر، اس انداز سے تیروں پر معلق لاشا. میں نہیں جانتا کہ کس کرب میں اس وقت امام مبتلا ہوں گے، کس کیفیت میں امام مبتلا ہوں گے، مگر اس کے باوجود امام کی صورت اور امام کا چہرہ اتنا پر نور تھا، اتنا پر نور چہرہ تھا کہ شقیوں کو ہمت نہیں ہو رہی تھی امام کے قریب آنے کی. سارے ارد گرد کھڑے ہیں امام کے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ امام کا لاشا تینوں پر معلق ہے، مگر اس کے باوجود ان کو پتا نہیں چل رہا کہ امام زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو وہ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، مگر اگر رخصت نہیں ہوئے تو سب سے پہلے امام کو شہید کرنا چاہتے ہیں. یہ جو کوہرام برپا ہوا ہے اشکیاں کے درمیان، سب حیران و پریشان ہیں کہ کیا امام زندہ ہیں یا رخصت ہو چکے ہیں. اس حیرانگی کے عالم میں کوئی آگے بڑھ کے حملہ بھی نہیں کرتا. ایک شقی آگے بڑھا، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں یا رخصت ہو چکے ہیں، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر سکیں گے. ارے یہ انبیاء برداشت نہیں کرتے ہیں، یہ منظر ائمہ برداشت نہیں کرتے ہیں. اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، اگر یہ زندہ ہوں گے تو برداشت نہ کر پائیں گے. بس عزیزو، شقیوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دیا، امام سے خطرہ تو دور ہو گیا، امام کی جان بچ رہی ہے، مگر ایسی جان بچانا امام کو ہرگز منظور نہیں ہے. ارے ہلنے جلنے کی طاقت باقی نہیں امام میں، مگر اس کے باوجود کوہنیوں پر زور دے کر اپنی گردن کو اٹھایا اور کہا شکیوں ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میرے حرم سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم از کم انسان تو بنو، ابھی میرے اہل حرم سے تمہارا کوئی واسطہ.
اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چہار دم آسمین کا واسطہ، ماہ سیام کی سعادتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فر. خدا بندہ اس مہینے میں آنے والی بڑی بڑی راتیں موجود ہیں، ان بڑی راتوں میں، شب قدر کی راتوں میں ہمیں وہ سارے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما جو تیری خوشنودی کا سبب بن جائیں. پروردگارا ان راتوں میں جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی کے حوالے سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے مرحومین کی زندگی کے حوالے سے دعائیں مانگتے ہیں، پروردگارا ایک دعا ہم سے ہرگز فراموش نہ کرانا. زمانے کے امام کی دعا کو ہمیں اس رات میں بار بار یاد کر کر اس دعا کو ہماری زبان سے جاری فرمانا. پروردگارا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں. خداوندہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس طرح سے دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کیسے کرتے ہیں، مگر ہماری اس ناقص عبادت کو اپنی بارگاہ میں کامل بنا کر قبول کرنا. پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سرنگو فرما، علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.